وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحہ کے بارے میں باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اور گزشتہ اتوار کو بھی سورہ فاتحہ کی ان آخری آیات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. ان آیات میں جو چیز مانگی گئی ہے وہ ہے ہدایت. اہدنا کا لفظ ہے، یعنی اے اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے. صراط المستقیم، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے. ایک ایسی چیز جس کو ہم طلب کر رہے ہوں اور ہمیں خود ہی نہ معلوم ہو کہ یہ چیز ہے کیا، تو اس کو علماء کی اصطلاح میں، علمی اصطلاح میں، طلب مجہول کہا جاتا ہے. کہ یعنی ایسی چیز کا طلب کرنا جس کے بارے میں خود طلب کرنے والا نہیں جانتا کہ یہ ہے کیا چیز. تو ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہدایت جو ہم مانگ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے. اور اتنی اہم چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا سورہ فاتحہ کی صورت میں، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو واجب نہیں ہے، وہ تو پھر امام کا جو اپنا واجب ادا کرے گا تو مقتدی کا بھی واجب ادا ہو جائے گا. مقتدی کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ بھی پڑھے. تو ہدایت کی، پہلے تو ہدایت کی تعریف سن لیا. سب سے زیادہ اچھی تعریف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے مفردات القرآن میں. اس سے اچھی ہدایت کی تعریف کہیں اور نہیں ملی. تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کہتے ہیں کسی انسان کی شفقت اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا منزل مقصود کی طرف. کسی انسان کی شفقت اور مہربانی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے. اور ہدایت، یہ اس کے کئی درجات ہیں. یہاں تک کہ جتنے جانور ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، چرند پرند ہیں، سمندر ہیں، ہوائیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی بھی مخلوق ہو، ان سب کو بھی ایک درجہ ہدایت کا حاصل ہے. ان سب مخلوقات کو ہدایت کا ایک درجہ ان کو بھی حاصل ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ہو رہا ہے سورہ طہٰ میں جو ذکر ہے، تو اس مکالمے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب تو وہ ہے. موسیٰ، فرعون نے کہا تھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا یعنی اس نے اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کیا فرعون نے، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ میں اس کو جواب دے دیا، الفاظ میں یہ جواب دیا کہ تو یہ کیا کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. قال ربنا الذي، ہم سب کا رب وہ ہے، الذي اعطى كل شيء خلقه، جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا، ثم هدى، پھر ہر چیز کو ہدایت دی، ہر چیز کو ہدایت دی. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز کو ہدایت کا ایک درجہ حاصل ہے. اور ایک جگہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی اپنے رب کی جو اعلی ہے بلند مرتبہ اللہ، اس کی تسبیح کیجئے، سبح اسم اس کے نام کی تسبیح کیجئے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر برابر کیا، برابر سرابر پیدا کیا، متوازن پیدا کیا. بتائیے کیا ہمارا ایک ہاتھ بہت لمبا ہے اور ایک چھوٹا ہے؟ اگر ایسا ہو تو کتنا برا لگے، یا ایک ٹانگ لمبی ہو جائے ایک ٹانگ چھوٹی ہے. الذی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، جس نے پیدا بھی کیا پھر برابر کیا، متوازن کیا، متوازن بنایا ہر چیز کو. والذی قدر فہدا، جس نے ہر چیز کے لیے ایک تجویز مقرر کی، فہدا، پھر ہر چیز کو ہدایت دی. یہاں اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز کو ہدایت کا ایک نہ ایک درجہ حاصل ہے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ وہ ہدایت کا درجہ ہے کیا جو پتھروں کو بھی حاصل ہے، جو جانوروں کو بھی حاصل ہے، پرندوں کو بھی حاصل ہے، پہاڑوں کو، دریاؤں کو بھی حاصل ہے، سمندروں کو بھی حاصل ہے، وہ کون سی ہدایت ہے بھلا؟ اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ ہدایت کون سی ہے. لہذا فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِي وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِي وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. ہر چیز کائنات کی تسبیح میں مشغول ہے اور اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. اسی لیے جو فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، دیکھیے یہاں دو لفظ ہیں تسبیح اور حمد، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں کائنات کی جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی تعریف نہ کر رہی ہو. یعنی تسبیح بھی ہو رہی ہے اور تعریف بھی ہو رہی ہے اللہ کی. اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمٰن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بہت پسند ہیں. اب کوئی کہے کہ بھائی یہ دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں تو یہ کوئی بڑے کلمے ہوں گے، لمبے ہوں گے؟ نہیں، مشکل ہوں گے ایسی بات بھی نہیں ہے. خفیفتانی علی اللسان، یہ دو کلمے ہیں تو بہت بڑے، اللہ کو محبوب ہیں، لیکن جتنے بڑے ہیں اتنے ہی آسان بھی ہیں کہ کوئی مشکل ہوتے تو. حق تو یہی تھا اللہ کا کہ مشکل بھی ہوں تب بھی ہم ان کلموں کو پڑھیں، مگر اللہ نے ان کو آسان بنایا، زبان پر ہلکے ہیں. اچھا کوئی کہے کہ جی زبان پر ہلکے ہیں تو ان کا، جب یہ زبان پر ہلکے ہیں تو یہ بھاری کیسے ہوں گے وزن کے وقت قیامت کے دن، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ فرمایا نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، زبان پہ تو ہلکے ہیں لیکن جب ترازو میں قیامت کے دن وزن ہوگا ان کا تو بہت بھاری ہوں گے. ثقیلتانی فی المیزان، یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں یعنی قیامت کے دن جب ان کا وزن ہوگا تو بہت بھاری ہیں. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان میں بھی کیا ہے؟ دونوں چیزیں آ گئیں, تسبیح بھی آ گئی, حمد بھی آ گئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اللہ کی تسبیح کرتا ہوں. سبحانہ کہ میں تسبیح کرتا ہوں, اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی حمد کے ساتھ, اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو کہ عظیم ہے. سبحان اللہ العظیم, بڑے ہیں, عظمت والے ہیں. تو یہ دو کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمد. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. آج دیکھیے بخاری شریف کی آخری حدیث آپ نے سن لی. اللہ اکبر اللہ اکبر. گھنٹوں ہمارے علماء کا واعظ ہوتا ہے اس پر, گھنٹوں. حضور کے صرف دو کلموں میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم گھنٹوں. ایک مرتبہ مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جلال آباد میں بیٹھے آخری حدیث پڑھانے کے لیے, صبح 8 بجے بیٹھے اتحیات کی صورت میں, اور اسی حدیث پر بیان شروع کیا. 1 بج گیا, ایک دوپہر کا, ایک اسی پہلو پہ بیٹھے رہے. دوپہر 1 بجے وہ بیان ختم ہوا. بیان کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور کے دو کلمے. آپ بتائیے کلام کی بلاغت دیکھیے, اس میں 5 گھنٹے کا بیان ہوا. حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا, مگر دیکھیے 5 گھنٹے کا بیان کچھ کم نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو پرندے ہیں فضا میں اڑتے ہیں, ان کی طرف نہیں دیکھتے. کیا ہے وہ کل قد علیم صلاته و تسبیحه, کون سی آیت ہے پہلے دلاؤ بھائی. جزاک اللہ. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. یہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی تھی, کوشش کر رہا تھا. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ہدایت کا ایک درجہ ہر ایک کو حاصل ہے, ہر چیز کو حاصل ہے کائنات. کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. اور یہ جو پرندے اپنے پروں کو پھڑپڑاتے ہیں, صافات, پروں کو پھڑپڑانے والے پرندے جو فضاؤں میں اڑتے ہیں, یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کلن, آگے فرمایا کلن قد علیم صلاته و تسبیحه. ہر مخلوق کو اپنی نماز اپنی تسبیح معلوم ہے. اس کی نماز اس کی تسبیح اس کی دعا اس کو معلوم ہے, اس کو اللہ نے سکھا دی ہے. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ جو پانی اللہ کی تسبیح کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ سڑ جاتا ہے, کائی جم جاتی ہے, بدبودار ہو جاتا ہے. جو مچھلی اللہ کی تسبیح کرنا چھوڑ دے وہ شکار ہو جاتی ہے. جو درخت اللہ کی تسبیح کرنا چھوڑ دے وہ سوکھ جاتا ہے. اس کی زندگی یہی ہے, جب اس نے چھوڑ دی, اب جس چیز میں اس کی زندگی تھی وہی چھوڑ دی تو ختم زندگی. اور جتنے بھی یہ چوپائے ہیں, 4 ٹانگوں والے جانور ہیں, یہ سب رکوع میں ہیں, یہی نماز ہے ان کی. جتنے بھی درخت ہیں یہ سب قیام کے اندر ہیں, حالت قیام میں ہیں, ان کی یہی نماز ہے. اسی حالت قیام میں اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں, یہی ہے. کل قد علیم صلاته و تسبیحه. اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں یہ حالت سجدہ میں ہیں، یہی ان کی نماز ہے، اسی حالت میں یہ اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں. اور جتنے بھی یہ پہاڑ ہیں یہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالت قاعدہ میں ہیں، یہ بس ان کی یہی نماز ہے اور یہی اسی حالت میں تسبیح کرتے رہیں گے اللہ کی جب تک ان کا وجود باقی ہے. یہی حال فرشتوں کا ہے کہ ان کی ایک جماعت قیام میں ہے تو قیامت تک وہ قیام میں رہے گی، اسی حالت میں قیام کی حالت میں ہی وہ اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے. تلاوت تو نہیں کر سکتے فرشتے، لیکن ہم تسبیح وغیرہ کر سکتے ہیں، وہ اس کی اجازت ہے. فرشتوں کو تلاوت کی توفیق نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ تو ہمیں اللہ نے دے رکھی ہے، سوائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہ وہ وحی کو لے کر آتے تھے، ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے پیدا فرمائی. اور کوئی فرشتوں کی کوئی جماعت رکوع کے اندر ہے تو وہ رکوع میں ہی ہے، قیامت تک رکوع میں رہے گی. کوئی قیام میں ہے تو قیام میں، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی رہیں گے وہ. ایک حدیث میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان الذی زین، فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تسبیح دے دی ہے، قیامت تک وہ یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے، اور وہ تسبیح یہ ہے: سبحان الذی زین الرجال باللحا والنساء بالروائب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ذریعے. پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھیوں کے ذریعے. یہ داڑھی ہمارے چہرے کی زینت ہے. مرغے سے کہیں بھائی یہ جو تمہاری لال لال کلغی ہے ذرا یہ اس کو کاٹ دو، ادھر سے نیچے سے بھی اوپر سے اس کو کاٹ دو، وہ کہے گا پھر مرغی اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ اور شیر سے آپ کہیے، ببر شیر سے، میاں ببر شیر اتنی تمہاری داڑھی اور تمہاری سنہری زلفیں اتنی آپ دیکھیے، ببر شیر سنہری زلفیں ایسی خوبصورت اور یہ داڑھی ایک مٹھی سے بھی بڑی داڑھی ہے. اس سے آپ کہیں جی آپ یہ شیو کرا لیجئے، بہت اچھا ریزر ہے جلیٹ کا، بہت اچھا ریزر ہے، آپ شیو کرا لیجئے، وہ کہے گا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھ میں اور شیرنی میں فرق کیا رہ گیا؟ مگر ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی داڑیاں صاف کر رہے ہیں، عورتوں میں ہم نے فرق کیا رہ گیا؟ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں. عجیب شعر ہے خواجہ صاحب کا، فرماتے ہیں کہ داڑھی مونچھیں صاف ہیں مثل قلندر دیکھیے، مغربی تہذیب کے یہ مادہ و نر دیکھیے. مغربی تہذیب کی ایسی برکتیں ہیں کہ مادہ و نر دونوں کو ایک یکجا کر دیا اس نے، اندازہ لگائیے. تو داڑھی مونچھیں صاف ہیں مثل قلندر دیکھیے، مغربی تہذیب کے یہ مادہ و نر دیکھیے. نر تو اس لیے ہے کہ مرد ہیں، اللہ نے مرد بنایا ہے، مادہ اس لیے کہ یہ مادہ والی صفات بھی اپنے اندر خود پیدا کر لیں. اسی لیے ایک مولوی صاحب کے پاس جو داڑھی والے تھے، ایک صاحب ان کے پاس، ان کے ایک دوست آئے، ان کی داڑھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر آئے، تو انہوں نے جو مہمان تھے مولوی صاحب جو تھے، انہوں نے بچے کو گود میں لیا تو بچہ رونے لگا. تو اس نے کہا دیکھیے ہم یہ دیکھیں میرا بچہ آپ کے پاس آ کے رونے لگا اور آپ کو دیکھ کر رونے لگا، اسی لیے تو ہم داڑھی نہیں رکھتے کہ یہ بچے بھی ڈرتے ہیں داڑھی سے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ جو داڑھی والے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ اب تک تو یہ دیکھتا تھا کہ میرے امی ابو ایک ہی جیسے ہیں، آج اس نے اپنے ابو کو دیکھا ہے اور ابو سے ہر ایک ڈرتا ہے اس لیے رو رہا ہے. لیکن بھائی میں دیکھیں، میں یہ اللہ معاف فرمائے، جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان کی تحقیر نہیں ہے، الحمدللہ تحقیر کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، بس ایک ضابطہ ہے کہ رکھنی چاہیے تو ہم بیان کرنا بھی ضروری ہے، یہ ذمہ ہے ہمارے. کیوں؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت غمگین ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ، انہوں نے عرض کیا کہ آپ بہت غمگین ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ کیوں نہ غمگین ہوں، میرا دنیا میں بھی معمول یہی تھا کہ اگر کوئی جس چہرے پر داڑھی نہ ہو میں اس کے منہ پھیر لیتا تھا. کسرا کے سفیر آئے تھے، کسرا کے سفیر دو آئے تھے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، داڑیاں انہوں نے مونڈ رکھی تھی. اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفیروں کا انتہائی احترام فرماتے تھے، اگرچہ کافر ہوتے تھے مگر انتہائی عزت دیتے تھے. لیکن جب کسرا کے سفیر آئے، ان کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی تھیں، تو قالا ویلکما من امرکما بہذا، تمہاری بربادی ہو، یہ الفاظ ہیں اب کہ تمہاری بربادی ہو، کس نے تمہیں یہ حکم دیا کہ ایسے چہرے بناؤ؟ تو قالا ربنا کسرا قد امرنا بہذا، انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے، ہمارا رب کسرا، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ چہرے بناؤ، مونچھیں بڑھاؤ، داڑیاں منڈاؤ. تو آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو یہ مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کم کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو تم کو کہ یہ مونچھیں بڑھاؤ، داڑیاں کم کرو، داڑیاں منڈواؤ. اور پھر حضرت علی سے فرمایا تم ان سے بات کرو، بات بھی گوارا نہیں فرمائی ورنہ عزت دیتے تھے. تو فرمایا کہ میں اس لیے غمگین ہوں کہ میری امت کے مردے قبروں میں دفن کیے جا رہے ہیں، ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، میں چہرہ پھیر لیتا ہوں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کون ہے تو وہ نہیں پہچان پاتے. ارے بھائی جب دیکھو گے تو پہچانو گے نا، جب دیکھا جائے، جب آدمی دیکھے گا تو پہچانے گا کہ کون ہے. تو پہچان نہیں پاتے تو جواب نہیں دے پاتے، لہذا پٹائیاں لگ رہی ہیں، پٹائیاں، اس لیے مجھے غم ہے. قبر میں جاتے ہی پٹائی شروع ہو جاتی ہے. بھائی یہ معاشرہ تھوڑی ہمیں بچانے آئے گا، برادری ہمیں، یہ دوست احباب جو آج داڑھی رکھنے پہ، جن کی ڈر سے ہم داڑھی نہیں رکھ رہے، تو یہ بچانے آئیں گے ہمیں قبر میں وہاں جب پٹائی لگ رہی ہوگی؟ اور ہمیں تو سکھوں سے سبق سیکھنا چاہیے. سکھ لالا جی، وہ جہاں بھی جاتے ہیں سردار جی، لالا جی نہیں سردار جی، ان کو سردار کہتے ہیں. سردار کا مطلب ہوتا ہے بڑا، وہ کیونکہ ہندو سردار بھی جو ہے داڑیاں رکھتے تھے بڑی، کیونکہ اس میں داڑھی کے اندر ایک بڑائی ہے تو وہ رکھتے تھے. تو سکھ جہاں بھی جاتا ہے، مجھے مولانا تمیم صاحب نے خود بتایا، امریکہ سے وہ آئے تھے، کہنے لگے کہ وہاں امریکہ میں نیو یارک کا جو ہاسپٹل تھا وہاں پر ایک سکھ سرجن تھا، اس کا تقرر ہوا مگر وہ جو اسپتال کی انتظامیہ تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے اصول اور ضوابط میں یہ ہے کہ داڑھی کلین شیو ہونا چاہیے. تو اس نے کہا رکھو اپنے اصول اور ضوابط کو، اپنے اصول اور ضوابط اپنے پاس رکھو، مجھے اگر اسی حالت میں رکھنا ہے، یہ پگڑی میرے سر پہ رہے گی، داڑھی میرے چہرے پہ رہے گی، اسی طرح آؤں گا، اگر رکھنا ہے رکھو ورنہ میں جا رہا ہوں. تو چونکہ وہ بہت قابل آدمی تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ٹھہریے، ہم اپنا ضابطہ اور اپنا اصول تبدیل کرتے ہیں، آپ کو ہم رکھیں گے، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے. تو ایک سکھ جو جس کے پاس ایمان کی دولت بھی نہیں ہے، اس کی استقامت پر اور اس کے جمنے پر اسپتال والوں کو ہٹنا پڑا پیچھے، اور وہ اپنے جو وہ اس سے پوچھو کہ بھائی سردار جی آپ یہ کیوں رکھتے ہیں داڑھی اور پگڑی، آپ چاہے امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، امریکہ کا ماحول، کینیڈا کا ماحول آپ کو متاثر نہیں کرتا؟ آپ کو شرم نہیں آتی کینیڈا کے ماحول میں بھی آپ ایسے ہی پھرتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں آپ؟ تو وہ کہے گا بھائی یہ ہمارے گرو کی، جو گرو نانک جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، ان کا راستہ ہے، ان کا چہرہ ایسے ہی تھا، اس لیے ہم انہی کا چہرہ بنائیں گے ان کی محبت میں، اور یہ پگڑی بھی انہی کی طریقہ ہے، ایسی پگڑی ہم ویسی ہی پہنیں گے کیونکہ یہ ان کا طریقہ ہے. تو بھائی سکھ کو، جس کو ایمان کی دولت بھی حاصل نہیں، اس کو تو شرم نہیں آ رہی اپنے گرو کے طریقے پہ چلتے ہوئے، اور ہم حق پر ہوتے ہوئے شرماتے ہیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے. اچھا بھائی اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ او ظالم یہ سکھ جو جہنم میں جا رہا ہے، اس نے دنیا میں جہاں بھی اس نے سفر کیا، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، یہ سب ملکوں میں اپنے گرو نانک کے چہرے کے ساتھ گیا، گرو نانک کے طریقے پر رہتے ہوئے وہاں گیا، وہاں پھرتا تھا سڑکوں میں، بازاروں میں، اس کو تو شرم نہیں آئی، تو تجھے اپنے نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے کیوں شرم آتی تھی؟ اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا قیامت کے دن، تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ہمارے پاس ہے کہ یہ سکھ کو تو شرم نہیں آئی گرو نانک کا چہرہ اس کی سنت پہ چلتے ہوئے؟ سنت کے معنی طریقے کے ہوتے ہیں، اس کی گرو نانک کی سنت، اس کا طریقہ، اس پہ چلتے ہوئے ان کو تو شرم نہیں آئی، اور تجھے کیوں شرم آئی؟ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر تجھے اچھا لگا؟ کیوں چھوڑا تو نے اپنے نبی کے طریقے کو؟ کوئی جواب نہیں اس کا. لہذا فرشتوں کی ایک جماعت وہ ہے جس کی تسبیح قیامت تک یہی رہے گی، سبحان الذی زین الرجال باللحا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے زینت بخشی مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے، والنساء بالذوائب، اور عورتوں کو زینت بخشی بڑے بڑے بالوں کے ذریعے. اور آج الٹا معاملہ ہے، عورتیں اپنے بال کٹوا رہی ہیں اور مرد جو ہیں داڑیاں منڈوا رہے ہیں. یعنی جس چیز کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زینت بخشی تھی جس چیز کے ذریعے، اور جن چیزوں کی وجہ سے اللہ ہمیں پسند فرمائیں گے، وہ چیزیں ہی ہم نے اکھاڑ پھینکی تو اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے؟ لہذا یاد رکھیں بھائی، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اصل تو دل ہے. دل تو ہے مگر یاد رکھیں، یہ جو ہے نا بال سنت کے مطابق ہونا اور ٹوپی یا امامہ پہننا اور لباس سنت کے مطابق ہونا، شلوار پاجامے کا ٹخنوں سے اوپر ہونا، یہ جو ظاہر ہے، ظاہر ہمارا ظاہر، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. یہ جو ظاہر ہے نا ظاہر، یہ وائرنگ ہے، وائرنگ پہلے ہوتی ہے، یہ وائرنگ ہو رہی ہے. جب وائرنگ ہوگی جبھی تو کرنٹ آئے گا. یہ پہلے آپ وائرنگ کر لیجئے، یہ داڑھی رکھی آپ نے، یہ وائرنگ ہو گئی. بال سنت کے مطابق رکھ لیے، وائرنگ ہو گئی. شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیے، وائرنگ ہو گئی. لباس سنت کے مطابق وائرنگ پوری مکمل ہو گئی. اب کرنٹ آئے گا اللہ کی محبت کا. تو یہ ظاہر وائرنگ ہے. ہاں، وائرنگ کے بغیر کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بجلی آ جائے؟ تصور نہیں ہے. لہذا جو شخص داڑھی منڈوا کر کہتا ہے آؤ میرے پاس میں بہت پہنچی ہوئی سرکار ہوں، یہ جھوٹا ہے. کبھی بھی یہ شخص ولایت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. سب دھوکا ہے یہ، اور بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. سنت سے ہٹ کر جو چل رہا ہے تو یہ وائرنگ ہی حاصل نہیں، تو کرنٹ کہاں سے آ گیا اس کے پاس؟ سب دھوکا ہے، سب دھوکا. اور سنیے، پہلے ظاہر بنتا ہے، پھر باطن بنتا ہے، حقیقت آتی ہے. گدھی کا جو پیٹ ہے اس میں جو بچہ ہے، پہلے گدھے کا ظاہر بنتا ہے، اس میں بنتا رہتا ہے. جب ایک وقت آ جاتا ہے اللہ اس میں روح ڈال دیتے ہیں. مگر جو روح ڈالتے ہیں تو کیا روح کتے کی آتی ہے؟ گدھی کے پیٹ میں بچہ بنا تو کیا روح کس کی آئے گی؟ گدھے کی آئی. اللہ کی شان ہے کہ اللہ گدھی کے پیٹ میں گدھی کا بچہ ہے تو گدھے ہی کی روح ڈالتے ہیں اس میں. کتیا کے پیٹ میں کتے کا وہ کتا بنا، اس کا ظاہر بنا تو کتے ہی کی روح ڈالتے ہیں. گھوڑی کے پیٹ میں گھوڑے کا بچہ بنا، اس کا ظاہر بنا، اس کے پیر بنے، پیٹ بنا، آنکھیں بنی، زبان بنی، تو اس میں جو روح اللہ ڈالیں گے گھوڑے کی ڈالتے ہیں، کتے کی نہیں ڈالتے. اس اصول سے معلوم ہوا کہ جیسا ہم ظاہر بنائیں گے اللہ ویسی ہی روح ڈال دیں گے. تو بھائی ہم انبیاء والا ظاہر بنا لیں، ویسی اللہ روح عطا فرما دیں گے، ویسا ہی ہمیں بنا دیں گے. ہم ظاہر تو بنائیں پہلے. ہم سمجھتے ہیں پہلے ہم کام نہ کریں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہینگ لگے نہ فٹ کری ہے، اور رنگ بھی چوکھا ہے تو کیسے ہوگا بھائی؟ پہلے ہینگ اور فٹ کری تو لگاؤ. تو رنگ چوکھا تو اسی وقت آئے گا جب ہینگ فٹ کری لگاؤ گے. نہیں، وہ یہ کام نہ کرو بلکہ بس یہ رنگ چوکھا آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ ظاہر بہت بڑی چیز ہے، اس ظاہر کو معمولی نہ سمجھیں. مولانا عبد الحمید صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ یہاں سے میں جب گیا پڑھ کر دیوبند سے اور ساؤتھ افریقہ گیا تو میرا لباس دیکھا، وہ پہلے لباس دوسرا تھا ان کا, اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہ لباس ہی ان کا تبدیل بالکل, تو کرتا اور یہ پاجامہ. تو انہوں نے وہاں وہ فرمایا کہ میں نے دو عورتیں وہاں مجھے دیکھتی رہیں کھڑے ہو کے, کہنے لگی تمہارا لباس کتنا خوبصورت ہے, کتنی کشش ہے تمہارے لباس میں. اور فرمایا کہ ایک پادری نے مجھ سے کہا, پادری نے, کہ یہ جو تمہارا لباس ہے کرتا اور یہ شلوار یا پاجامہ اور کفنوں سے اوپر, کہنے لگا اس لباس میں بڑی مجھے کشش معلوم ہو رہی ہے, بڑا پیارا لباس لگ رہا ہے. آپ بتائیے سنت کی ہر چیز کے اندر کشش ہے, دل کھنچتا ہے. ہم سمجھتے ہیں معمولی, ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں دولت دے رکھی. وہ کہنے لگے کہ یہ جو ایئرپورٹوں کے اوپر جو دوسرے غیر مسلم ممالک میں اب یہ ہوا ہے کہ کمرہ مخصوص کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے نماز کا, کہنے لگے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت اچھی ہمدردی کی ہے ان لوگوں نے. یہ فرمایا ہمدردی نہیں ہے, کیونکہ مجھے کئی پادریوں نے یہ کہا. ایک پادری نے یہ بتایا کہ تمہاری جو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارے اوپر بہت روب پڑتا ہے, اور وہ تین چیزیں یہ ہیں, اذان نمبر دو, نماز نمبر تین, یہ حلیہ, یہ جو حلیہ ہے تمہارا ظاہر سنت کے مطابق ہے, اس سے یہ تین چیزیں کبھی مت چھوڑنا, ان چیزوں سے ہمارے اوپر روب پڑتا ہے, ہمارے دل کھینچتے ہیں اس سے. تو نماز وہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, آ کر ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے, دیکھتے تھے, ارے اس کو دیکھنے سے سکون ملتا تھا انہیں اور ہدایت مل جاتی تھی, مسلمان ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا بابا ان کو بند کرو, ایک کمرہ دے دو, الگ جا کے وہاں نماز پڑھ لیا تھا. ہم سمجھتے ہیں بڑی مہربانی کی گئی ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ جب تک کہ تم ان کی ملت وہی بالکل ہندو اور نصرانی, یہود اور نصرانی نہ بن جاؤ, اس وقت تک یہ خوش نہیں ہوں گے تم سے. جب تک تم یہ کہتے ہو شراب بھی پیو اور گناہ بھی کرو مگر تم کہو میں مسلمان ہوں, کبھی خوش نہیں ہوں گے. بس یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ تب خوش ہوں گے, بالکل اپنا دین ہی تبدیل کر دو, بس ان کو خوش کرنے کا یہی راستہ ہے, ورنہ یہ خوش ہوں گے, یہ تم پہ مہربانی کریں گے, تمہارے ساتھ بھلا کریں گے, کبھی نہیں کر سکتے. اللہ, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہدایت کا ایک درجہ ہر مخلوق کو حاصل ہے, ہر مخلوق کو, ہر چیز کو حاصل ہے. وہ درجہ یہی ہے کہ ہر چیز تسبیح میں, اور کتنا اللہ کا احسان ہے کہ ہم دو رکعتیں پڑھتے ہیں, دو رکعتیں, فرشتوں کی, تمام فرشتوں کی نماز, درختوں کی نماز, پہاڑوں کی نماز, پہاڑ قاعدے میں ہیں, درخت قیام میں ہیں, اور حشرات الارض سجدے میں ہیں, سب کی نماز ہماری دو رکعتوں میں ہمیں حاصل ہو گئی. اب وہ پتہ نہیں فرشتوں کی کوئی جماعت قیام میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قاعدے میں ہے, اور سب کی نماز ہم سب کو حاصل ہو گئی صرف دو رکعتوں میں. ہم کو قدر نہیں ہے بھائی, اللہ نے کیسی دولتیں ہمیں دے رکھی ہیں. تو بہرحال یہ ہدایت کا ایک درجہ ہر کائنات کی ہر چیز کو حاصل ہے. یہ تو ایک درجہ ہوا کہ وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور اللہ کی حمد میں مشغول ہے. دوسرا درجہ ہدایت کا وہ یہ ہے کہ پیغام پہنچا اللہ تعالی کا تو کچھ لوگوں نے قبول کیا, کچھ لوگوں نے نہیں کیا. اس ہدایت کے دوسرے درجے میں مسلمان بھی شریک ہیں اور کفر والے بھی شریک ہیں, اور گناہگار مسلمان بھی شریک ہیں اور نیک مسلمان بھی شریک ہیں. اور وہ کیا ہے, اس درجے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ الم نجعل له عینین, کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی, ولسانا وشفتین, اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے, وہدیناہ النجدین, اور دو راستے اس کو, دو راستوں کی طرف اس کو ہدایت نہیں دے دی کہ دیکھو بھائی یہ تباہی کا راستہ ہے بربادی کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، اور یہ والا راستہ ہدایت کا ہے، کامیابی کا ہے، جنت کا ہے. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. اس میں صرف ذوی العقول داخل ہیں. ذوی العقول سے مراد انسان اور جن ہیں. انسان اور جن بس اس میں داخل ہیں. ان کو دو راستے دکھا دیے گئے، اما شاکرون و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو اللہ کی ناشکری والا راستہ اختیار کر لو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان والا ہو جائے، جو چاہے کفر والا ہو جائے. تو یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے کہ پیغام پہنچ گیا اللہ کا، اس کے بعد یہ ہدایت پہنچ گئی. اب ہدایت کو قبول کر کیا نہیں کیا، بعض لوگوں نے کیا، بعض لوگوں نے نہیں کیا، یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے. اس میں بھی مسلمان، پکے مسلمان اور کچے مسلمان، گناہگار، ان تک بھی ہدایت پہنچ گئی. ہاں بھائی نماز پڑھنے میں کامیابی ہے، ہاں بھائی ایمان والا ہونے میں کامیابی ہے، گناہ کرنے میں ناکامی ہے، سب باتیں پہنچ گئیں. اہل کفر بھی اس میں شامل ہیں. اور قرآن کی یہ آیات ان میں دونوں راستوں کی طرف اللہ نے یہ ہدایت کا یہ دوسرا درجہ بیان فرما دیا. اور تیسرا درجہ ہدایت کا، وہ اس میں صرف انبیاء علیہم السلام کا طبقہ ہے، ان کے ماننے والوں کا طبقہ ہے بس، جس کے بارے میں یہ تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جو شخص اللہ پر، یا ایمان سے مراد پکا ایمان ہے، پکا، ہر ایمان والا مراد نہیں ہے، جو پکا ایمان والا ہو گیا، اللہ پر اس کا ایمان اور یقین مضبوط ہو گیا، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کو، اس کے دل کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ دیکھو بھائی یہ کام مت کرو، یہ کام کر لو، یہ کام، اس کے دل میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں، یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی، اللہ کے جیسا، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. بغیر آواز کے باتیں ہوتی ہیں، یہ کام کر لو، یہ نہ کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. کیا اللہ والے بتاتے پھریں گے کہ ہمارے دل میں یہ آتا ہے، یہ کام یوں کرو، یہ نہ کرو، یہ وہ نہیں، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، وہ نہیں بتا، ان کو کیا ضرورت بتانے کی. ہم تم ہی بس، اللہ میں اور آپ ہی آگاہ ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں، تو تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت کے اسی درجے کو مانگا ہے. اللہم الہمنی رشدی وقینی شر نفسی. اے اللہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے بھائی، بہت اہم دعا ہے یہ. اے اللہ ہر کام کے کرتے وقت مجھے سیدھا راستہ سجھا دیجئے، صحیح راستہ سجھا دیجئے، الہام فرما دیجئے. الہام کرنا، قلب، الہام کے معنی ہوتے ہیں دل میں ڈالنا کسی بات کا. اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہر کام کے کرتے وقت مجھے اس کا صحیح راستہ، صحیح کرنے کا طریقہ مجھے سجھا دیجئے. وقینی شر نفسی، اور ایسا نہ ہو میں غلطی کر بیٹھوں، مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے کہ اس کے شر کی وجہ سے کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے، کام غلط ہو جائے. یہ وہ دعا ہے، اس کو رٹ لگائیے، رٹ اس کی، تو آپ کے دل کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمانی شروع کر دیں گے. ہدایت ہیں ہر کام کے کرتے وقت اللہ کی طرف سے الہام ہو جائے گا کہ بھائی یہ کام ایسے نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. تو وَمَن يُؤْمِن، یہ ہدایت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، واللہ بکل شئین علیم، قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا. اور ایک جگہ فرمایا کہ جس کو ہدایت کا یہ درجہ حاصل ہو جائے، اچھا علامت بھی بتا دی اس کی، سبحان اللہ، کہ ہدایت کا یہ درجہ حاصل ہو جائے اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ، والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جو کامل ہدایت کو پہنچ گئے، ہدایت کا کامل درجہ، اعلیٰ درجہ جن کو حاصل ہو گیا، زادهم هدى، ان کی ہدایت کا درجہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اور فرمایا وآتاهم تقواهم، جیسے جیسے ہدایت بڑھتی رہتی ہے، یہ ہدایت اور تقوی، ہدایت اور تقوی یہ کلی متساوی ہیں، کلیان متساویان ہیں، جتنی ہدایت اتنا ہی تقوی، جتنی ہدایت اتنا ہی تقوی، جتنا تقوی اتنی ہدایت، کلی متساوی ہیں. جتنا تقوی ہوگا اتنی، اسی سے یہ سمجھا جائے گا کہ، اور تقوی کہتے ہیں گناہ سے رکنے کو، گناہ نہ کرنے کو. تو جتنا جس کا تقویٰ ہوگا اس سے سمجھا جائے گا کہ اتنا ہی ہدایت پر ہے، اور جتنا جس کی ہدایت ہوگی اتنا ہی اس کا تقویٰ ہوگا. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جو لوگ ہدایت پا گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے، تو ہم ان کی ہدایت میں ترقی دیتے رہتے ہیں اور ان کا تقویٰ بھی بڑھاتے رہتے ہیں، تقویٰ بھی ان کا بڑھتا رہتا ہے. ہاں، یہ خاص علامت ہے. اور کہیں پہ یوں فرمایا ہدایت کے اسی کامل درجے کو بیان فرماتے ہوئے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، ضرور بالضرور ہم ہدایت دیں گے انہیں اپنے راستوں کی طرف، اپنے تک پہنچنے کے راستے انہیں سجا دیں گے، وہ ہم تک اللہ تک پہنچ جائیں گے، اللہ کا راستہ. لنہدینہم سبلنا، یہ ہدایت کے کامل درجوں کا بیان ہے ان آیات میں. تو یہ ہدایت کے تین درجے ہیں. اچھا، اب چند اشکالات ہیں، میں وہ اشکالات پہلے بتاتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. چونکہ یہ سورہ فاتحہ کی بات چل رہی ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر، اس میں کوئی شک ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، نہیں مانگتے تھے؟ تو آپ کو ہدایت حاصل تھی یا نہیں تھی؟ ہدایت کا وہ درجہ حاصل تھا جس پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. مخلوق میں سے آج تک ہدایت کے جس درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ پہنچ سکتا ہے، وہ درجہ حضور کو حاصل تھا، مگر پھر بھی حضور یہ دعا مانگتے تھے. کیوں؟ ہدایت کا جو آخری، جو میں نے ابھی درجہ بیان کیا نا، یہ کامل درجہ، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں توفیق بھی کہتے ہیں، نیک کاموں کی مواقع میسر آ جانا، توفیق. اس کا تو کوئی بھی مستغنی نہیں، سب محتاج ہیں اس کے. اور پھر ہدایت کے درجے کے بڑھنے کے تو سبھی محتاج ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کرتے تھے، تو اشکال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو صراط مستقیم حاصل نہیں تھی؟ تھی، لیکن اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے تھے. جو تیسرا درجہ ہے اس میں زیادتی اور اضافہ، یہ مطلوب تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہدنا الصراط المستقیم اس لیے تھا، ورنہ تو تحصیل حاصل لازم آتی ہے. ابھی طلب مجہول پڑھا آپ نے، سن لیا، اب یہ تحصیل حاصل ہے کہ ایک چیز حاصل ہے پھر بھی اس کو حاصل کر رہے ہیں، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہدایت کا اعلیٰ درجے کی طلب ہے، اور زیادہ، اور زیادہ. جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں، اللہ کے عشق کا راستہ ہم پورا پورا طے کر لیں، اے اللہ کے راستے میں چلنے والے، کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ لامحدود، جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کا راستہ بھی لامحدود ہے، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، اللہ کی غفاریت بھی لامحدود ہے، اللہ کی رزاقیت بھی لامحدود ہے، اللہ کی رحمت بھی لامحدود ہے، سب چیزیں لامحدود ہیں اللہ کی. جس طرح ذات لامحدود ہے، صفات بھی لامحدود ہیں. تو قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں، ایک سفر منزل تلک ہے، ایک سفر منزل میں ہے، ایک سفر منزل تلک ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا، تو ایک سفر تو یہاں طے ہو گیا، مگر اس یہاں پہنچتے ہی ایک دوسرے سفر کا آغاز ہوگا، اور وہ ہے ایک سفر منزل تلک ہے، منزل تلک کا جو سفر ہے وہ تو پورا ہو گیا کہ کوئی اللہ والا ہو گیا، اللہ تک پہنچ گیا، مگر وہاں سے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ہے منزل کے اندر سفر، منزل کے اندر۔ یہ عجیب منزل ہے کہ وہاں پہنچ کر پھر ایک اور سفر ہوتا ہے، وہ منزل کو طے کرنا، اللہ کے قرب کی منازل کا سفر، اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنا، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک سفر منزل تلک ہے، ایک سفر منزل میں ہے، قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں، وہ کبھی بھی پورا طے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا جو سفر جتنا حضور نے کیا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکا، جتنے آگے تک حضور چلتے ہوئے گئے ہیں اس سے آگے کوئی نہیں جا سکا اور نہ جا سکتا ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن پورا آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اگر پورا کوئی طے کر لے تو اللہ کی ذات کا محدود ہونا لازم آئے گا، اور اللہ کی ذات نامحدود ہے۔ یہ تو ایک اشکال ہوا۔ دوسرا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف آپ ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دوسری جگہ فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ ہدایت جس کو چاہیں آپ نہیں دے سکتے۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، ایک جگہ کہا جا رہا ہے نہیں دیتے آپ ہدایت، جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ اس سے ہدایت کا دوسرا درجہ مراد ہے کہ پیغام پہنچا دیا آپ نے، آگے توفیق والا جو تیسرا درجہ ہے وہ اللہ کی خاص عطا سے ہوگا۔ جو ہدایت کا تیسرا درجہ ہے وہ یہاں دوسرا درجہ مراد ہے، انکا لا تہدی من احببتا، یہ تیسرا درجہ کہ ہدایت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آدمی کے دل کو اللہ ہدایت دینے لگے، یہ کام ایسے کرو، یہدی قلبا ومن یؤمن باللہ یہدی قلب، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ آپ نہیں دے سکتے، انکا لا تہدی من، جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من، کتنا چاہا کہ میرے چچا ایمان لے آئے کتنا چاہا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کہ توجہ تو ہر وقت حاصل تھی خواجہ ابو طالب کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ ہر وقت حاصل تھی مگر وہ کام نہ آئی، نہیں ایمان لائے، توجہ قلبی توجہ حاصل تھی، دل سے چاہتے تھے حضور کے میرے چچا ایمان لیں۔ تو اسی فرمایا یہی اسی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کا مرتبہ توجہ سے بڑھا ہے دعا کا۔ اس لیے اللہ والوں سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی اے حضرت ہم پہ توجہ فرما دیجئے، نہ، ان سے کہو دعا فرما دیں، دعا مشروع ہے، دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، دعا کا حکم دیا گیا ہے، ادعونی استجب لکم، لہذا دعا کا مرتبہ توجہ سے بہت بڑا ہے۔ تو یہاں جو یہ جو کہا گیا انکا لا تہدی من احببتا، اور ایک جگہ کہا گیا انکا لتہدی الی صراط مستقیم، یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے کہ آپ لوگوں تک ہمارا پیغام صراط مستقیم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو لوگوں یہ صراط مستقیم ہے۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آدمی کا دل ایسا ہو جائے کہ اس کے دل میں اللہ الہام فرمانے لگے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو اس کا بیان ہے اس آیت میں انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اچھا تیسرا اشکال یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے، ایک آیت سے تو یہ پتہ چلا الذی خلق کل وقال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه ثم ہدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اس کو ہدایت دی۔ تو یہاں سے تو ہدایت معلوم ہوتے ہیں، ہر چیز کو ہدایت کا دینا معلوم ہوتا ہے، لیکن قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. اس آیت سے معلوم ہوا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہ ہر چیز کو اللہ نے اس کا وجود بخشا اور پھر اس کو ہدایت دی. اس سے تو پتہ چلا ظالموں کو بھی ہدایت دی، مگر یہاں اس کی نفی ہو رہی ہے کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہاں مراد ہے، یہاں سن لیجئے، مراد یہ ہے کہ یعنی قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا سے پہلا درجہ مراد ہے، پہلا درجہ ہدایت کا، کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وہ مراد ہے. اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین یا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین میں یہ ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہے، کہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ ایسا دل ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آنے لگے. تو یہ ایسے ظالموں کو اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، تو یہ یہاں یہ مراد ہے. بس اللہ تعالیٰ، تو یہ ہدایت کے بارے میں آج کچھ عرض کرنا تھا، کیونکہ ہم اس کو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ہدایت، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم وہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں کہ جس کا مقام اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، آمين برحمتك يا رحمة. ہدایت کے پہلے درجے پر، ابھی دعا کے دوران ہدایت کے پہلے درجے پر ایک شعر یاد آ گیا، وہ ذرا سنتے جائیے. مولانا روم کا بڑا عجیب و غریب شعر ہے، پہلا درجہ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہ بھی ہدایت کا ایک درجہ ہے جو ہر چیز کو کائنات کی حاصل ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، عجیب شعر ہے، خاک و باد و آب و آتش بندہ ان. خاک مانے مٹی، باد مانے ہوا، آب مانے پانی، آتش مانے آگ، یہ سب بندے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں. خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، با منو تو مردہ با حق زندہ ان. تیرے اور میرے لیے تو مردہ ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں یہ، کیونکہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی. واہ سبحان اللہ، عجیب شعر ہے. خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، با منو تو مردہ با حق زندہ ان. میرے اور تیرے لیے مردہ ہیں، اللہ کے ہاں تو زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا شعر ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.